الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے آخری رکوع کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ کا حصہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. آج کی نشست میں ہم اسی موضوع کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو باتیں ہیں وہ نکاح سے پہلے کے جو مراحل ہیں جو ہم میں سے کم و بیش یا تو ہر ایک کو پیش آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اور جن کو آ چکے ہیں ان کے لیے آئندہ، ان کی اولاد کے لیے آنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ابھی خود اپنے آنے والے ہیں. اس حوالے سے عمومی طور پر ہمارے ہاں آگہی بہت کم ہے. جو کچھ ہم نے معاشرے میں رواج کے طور پر دیکھا ہے اسی کو بائی اینڈ لارج ہم فالو کرتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ آج کی نشست میں اس حوالے سے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ ہم اس مرحلے کو اگر صحیح طرح سے گزاریں گے تو میں نے جو اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے پیچھے چلنے والے کون ہوں، ہم خود بھی متقی ہوں اور ہمارے پیچھے چلنے والے بھی متقی ہوں. تو اس کے لیے جو آغاز ہے وہ اصل میں جو نکاح سے پہلے کے مراحل ہیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر اس وقت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر اگلے مراحل کے لیے بھی امید کی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو نکاح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ ان نکاح من سنتی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نکاح میری سنت ہے. نکاح کے مقاصد میں سے ہے کہ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے، نکاح باعث راحت اور سکون ہے. یہ اپنی جگہ موضوعات ہیں جن پر قرآن کے حوالے بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ہم مختصر نشست میں جو ہے ضروری باتیں کور نہیں کر سکتے، اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اور نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی باعث اجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال انعام دیکھیں کہ شادی بظاہر جو ہے ایک انسان کی اپنی نفسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باعث اجر و ثواب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر لقمہ جو خامد بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اس کے لیے وہ اجر پاتا ہے. سبحان اللہ، حتیٰ کہ بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر بھی اجر پاتا ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے ازدواجی مراسم بھی تمہارے لیے صدقہ. سوچتے رہتے ہیں نا کہ صدقہ جب تک یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جب تک کالا بکرا ذبح نہ کیا جائے صدقہ نہیں ہوتا ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. تو اسی طریقے سے اس پر جو ہے صحابہ کے جیسے ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں صدقہ یا نیکی کی کیا بات ہے, صحابہ کرام نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ انسان تو اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اجر کیسا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے, اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو گناہگار نہ ہوتا؟ تو بولے جی ہاں. تو فرمایا کہ اب جب اس نے حلال طریقہ اختیار کیا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے. یہ ہے وہ ذات جس کی رحمت جو ہے ہر چیز پر چھائی ہوگی. شادی کے حکم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تین چیزوں کو لیٹ نہ کیا کرو, نماز جبکہ اس کا وقت ہو جائے, بچی کو جب حیض یا پیریڈز شروع ہو جائیں, پتہ چلا کہ شادی کی عمر اس قصے بعد سے شروع ہو جاتی ہے, اور جنازہ جب حاضر ہو جائے. لہذا جب لڑکا ہو یا لڑکی جوانی کے بعد اس کی شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے ترمذی شریف میں کہ اگر تمہارے پاس کوئی لڑکا شادی کی غرض سے آئے کہ اس کا اخلاق اور دین تمہیں اچھا لگتا ہو تو اس کی شادی کر دیا کرو, اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں فتنہ بہت بڑا فساد مچ جائے. آج جو اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں اور یہ اتنی جنسی بے حرا روی ہے, یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جناب بچی جب تک پوسٹ گریجویشن کیا ڈاکٹریٹ نہ کر لے اس وقت تک شادی نہیں کرنی ہے, اور بچہ جب تک جو ہے وہ کمائی کے بھی بعد جو ہے وہ اپنا کوئی گھر بار کوئی گاڑی وہ سب کچھ, یہ بھی دین کی تعلیمات کا اصل تقاضا یہ نہیں ہے. اس میں جتنا جلدی معاملہ ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اب شادی سے پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے رشتے کی تلاش کا. اولاد کا گھر بسانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اس کے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کیا جائے. ایسے موقع پر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے, ہم کیا تلاش کرتے ہیں کہ جناب کھاتا پیتا ہو, فیملی جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہو, اور حسن ظاہری لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے معاملے میں ہمارے عمومی معیارات, اور یہ میں آپ کو کوئی یعنی فسانہ نہیں بتا رہا, باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے آ کے اسی بارے میں سوال کیا, تو میں نے کہا انہوں نے اپنے باقی ساری بتائی, میں نے کہا یار وہ اپنے بیٹے کا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے, میں نے کہا میں نے پوچھا کہ بچی کی دینی حالت کے بارے میں بھی کچھ معلوم کیا, کہ لگے جی یہ تو ہمارے کوئی لسٹ آف پرائیورٹیز میں بات تھی نہیں, باقی چیزیں پوری ہیں. تو میں نے کہا نہیں یہ بھی معلوم بات کر لو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت زیادہ بتائی ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بخاری شریف کی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال دولت کی وجہ سے, اس کے حسب نسب یعنی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی یا اس کا حسن ظاہری, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں دیندار عورت سے نکاح میں کامیابی حاصل کر. یعنی ان چاروں چیزوں میں پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, جو فور موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہمارے لیے وہ لاسٹ اینڈ لیسٹ پرائیورٹی ہے, بلکہ ایٹ ٹائمز وہ ڈسکوالیفیکیشن بن جاتی ہے کہ جی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن وہ بچی تو پردہ کرتی ہے تو گھر میں ہمارے فساد شروع ہو جائے گا. تو یہ کم از کم اگر نہ بھی ذہن بن رہا ہو کسی وجہ سے تو ایسی باتیں کہہ کر کم از کم دین کے شاعر کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو دیکھیے جو باقی جو تین چیزیں ہیں, سب سے زیادہ آج کل چونکہ لڑکا ہو یا لڑکی بیٹے کی ماں چاہتی ہے کہ چاند جیسی بہو جو ہے وہ لانے آنی چاہیے, تو یہ حسن و جمال یا کسی کی صورت جو ہے اس نے خود بنائی ہے, بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے سورہ الانفطار میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا بہکا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ ذات جس نے تجھے تخلیق فرمایا, پھر ٹھیک ٹھاک درست بنایا اور برابر کیا. فی ای صورت ما شاء ارکبک, اور جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ بند کر کے تجھے کھڑا کر دیا. صورت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اسی لیے یہ بات سورہ آل عمران میں بھی کہی, ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو تمہارے جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے جیسی چاہتا ہے. اور سورہ تغابن میں فرمایا صورکم فاحسن صورکم, اس نے تمہاری صورت گری کی اور کیا ہی اچھی صورت گری کی. اس لحاظ سے کوئی انسان بدصورت نہیں ہے. کسی کو بدصورت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں یہ میز ٹھیک نہیں بنی ہوئی, بات کس پہ جا رہی ہے؟ میز کے بنانے والے پر. انسان کو بدصورت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا تو کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہاری صورت گری کی اور کیا ہی اچھی صورت گری کی. تو اس لحاظ سے زبان درازی زیب نہیں دیتی ہے, ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ جو ہے آسمان کی حور بھی لے ہیں تو دنیا میں جو ہوگی نا وہ اس کی جوانی ڈھلتے ہی جو ہے اس کے سارا حسن جو ہے یہ غائب بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوچنے کی بات ہے قابل ترجیح کیا ہے. یہ مضمون آپ کے سامنے سورہ حجرات کا کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوگا. اس کے آیت کا آیت نمبر 13 کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ اکرام والا, عزت والا, مرتبے والا وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ بڑا ہو. پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے, جو قابل ترجیح ہے وہ تقویٰ. باقی یہ چیزیں ٹھیک ہے, اس میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو غیر محتاط رویے ہیں وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو انسان کو کنٹرول کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ترمذی شریف کی روایت, حضرت صوبان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضۃ آخر تک نازل ہوئی, تو ہم میں بعض اصحاب نے کہا کہ سونا چاندی جمع کرنے کے سلسلے میں تو یہ آیت اتری, جس سے معلوم ہوا کہ اس کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اس کو جمع کرنے کے بارے میں سوچے. ذرا صحابہ کی دیکھیے کتنی زیادہ آیت نازل ہوئی ہے تو فوری فکر کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون سا مال ہے جو جمع کرنے کے قابل ہے, تو اس کے جو ہے جمع کرنے کی فکر کرنے. سونے چاندی کا تو اس کے مطلب ہے کہ اٹس ناٹ ڈیزائریبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذخیرہ, یعنی سب سے بہترین جمع کرنے کی چیز, اللہ کو یاد کرنے والی زبان اور اللہ کے شکر کے جذبے سے معمور دل. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ اور نیک بیوی ہے جو دین کے راستے پر چلنے میں اپنے شوہر کی مددگار بنتی ہے. ایک اور روایت میں آپ سمجھیں گے خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کے سب سے بہترین متاع, سب سے بہترین دولت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. لیکن ہم تو اس کی صرف بینک بیلنسز اور اس کے جو ہے وہ جہیز کیا لائے گی اور یہ چیزیں تو ہم گنتے ہیں. اس کی نیکی کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا تقویٰ کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین جمع کرنے کی چیز. اور اس کے برعکس جو آج کل اللہ معاف کرے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو رہا ہے, داخلے جو ہے لمبی لمبی فیسیں دے کر اس لیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کریں گے, شادی سے پہلے ہی ان سارے مراحل سے ہو گزریں گے. تو اس کے حوالے سے بھی قرآن کی وحید سن لیجئے. سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرمایا الخبیثات للخبیثین, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, والطیبات للطیبین, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اگر دلچسپیاں کس طرف ہیں. اور اسی طریقے سے والطیبون للطیبات, پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری ترجیحات, مجھے اپنی جو ہے یا اپنے بچے کی نکاح کے حوالے سے کن چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ معیار بنا رکھا ہے. اور کن لوگوں میں ہمارا شمار ہے. اس کے بعد جو رشتہ طے کرنے کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کام کا آغاز بھی اچھے ساتھی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا سے ہونا چاہیے. اور جو بھی چھان بین معلومات ہیں وہ حاصل کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے پھر اللہ سے دعا, دعا استخارہ, اور اس سے پہلے جو دیکھنے کی اجازت ہے اس کے بارے میں یہ کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے جو اچھے ساتھی کے لیے دعا ہے اس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 71, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ اتنی قیمتی اور جامع دعا ہے کہ اسے تھوڑی سی کوشش کر کے یاد کر لیجئے اور اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہم خود متقی بنے اور ہمارے پیچھے چلنے والے بھی متقی ہوں. یہ اس دعا کا حاصل ہے. اور باقاعدہ جو ہمارے لاہور میں بہت بڑے مفسر قرآن تھے, فوت ہو چکے ہیں, مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ معمول, انہوں نے ان کی چونکہ اولاد ماشاءاللہ نیک تھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے مطلب اللہ نے اس طرح سے جینے, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو دعا اتحیات کے آخر میں جو مانگا کرتا ہوں اس میں جو رب جلنی مقیم الصلاۃ یا اور جو بھی مانگنے کے علاوہ میری دعا کا مستقل حصہ یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سبحانہ وتعالی نے میری دعا جو ہے قبول فرمائی ہے, اس کا کرم ہے, احسان ہے. تو بھائی یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم تو چونکہ ہم نے ان چیزوں کے بس ایک ریچولز نہیں ہم نے پرفارم کرنے, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اور اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ سے بڑے الفاظ کوئی ہو نہیں سکتے ہیں. یہ دعا ہی نہیں ہے, اس میں سے ہر حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں. فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصادق المصدوق. تو ان کو ذرا یہ ذوق بھی پیدا ہوا ہمارے اندر کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو حرز جام بنائیں, اپنی معمولات کا حصہ بنائیں. بہرحال اس مرحلے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا اسی طریقے سے ایک اور جامع دعا ہے. اور یہ دعا جو ہے جن کے رشتے کسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں, صرف رشتوں کے نہیں, کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے, کسی کے لیے اور کوئی کام اٹکا ہوا ہے, گھر نہیں ہے, وٹ ایور یو نیڈ, بڑی جامع دعا ہے. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا حصہ ہے. اور یہ دعا مانگی کس نے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کب مانگی تھی؟ جب جو ہے وہ مصر سے نکلنا پڑا, اس لیے کہ لوگ قتل خطا ہو گیا تھا, کوئی گھر بار نہیں, کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی بیوی بچے نہیں, کوئی روزگار نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں جانا ہے. اور وہاں پر جو ہے پہنچ کر جو ہے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے پروردگار تو جو خیر بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. ایک دعا, چلے تھے تو نہ گھر بار تھا نہ ٹھکانا تھا, بیوی بچوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. دعا کی قبولیت دیکھیے, چونکہ میں سورہ قصص پوری نہیں آپ کو سنانے جا رہا, میں تو صرف جس مقصد کے لیے دعا آپ کو بتائی ہے, دو لڑکیوں کو ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا نا, ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں. وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا تجویز رکھی کہ آپ اگر 10 سال ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ کام کریں تو میں ان میں سے ایک بچی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا. شادی فوراً ہو گئی, ٹھکانا نہیں تھا ٹھکانا مل گیا, اور جتنی ضروریات صرف وہی نہیں, اسی دعا کے نتیجے میں جب واپس جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ تو نبوت اور پیغمبری بھی مل گئی. دعا کتنی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو شادی والے کے لیے, روزگار نہیں ہے تو روزگار والے کے لیے. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ. ظاہر سی بات ہے کہ میں یہ دعائیں پرنٹ کروا کے نہیں لایا کہ آپ کو بعد میں تقسیم کر سکوں, ریفرنسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو شوق ہو, ظاہر سی بات ہے میرے ایک دفعہ سنا دینے سے آپ کو یاد نہیں ہوگی, لیکن ہے اتنی قیمتی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ ماں باپ بھی مانگے, جن کا رشتہ ہونا ہے وہ بھی مانگے, اور بھی اللہ سے مانگنے کے تو بہت سارے انداز ہیں نا. اچھا, اسی طریقے سے اب اگر کسی طرف ذہن بن رہا ہے تو اس پر بھی اللہ سے مشورہ کرنا ہے. اس کے مشورے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے استخارہ تعلیم فرمائی. یہ دو دعائیں میں نے آپ کے پہلے جو بتائی یہ قرآن کی ہیں. جو دعا اب سنانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں پہلے حدیث سن لیجئے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارہ سے اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. اہمیت ذرا نوٹ کیجئے, قرآن مجید کی سورتیں صحابہ نے زبانی یاد کی تھی نا, جو سورت اسی اہتمام سے وہ دعائے استخارہ, اور یعنی جیسا اہتمام قرآن سکھانے میں کرتے تھے ویسی استخارہ کے سکھانے میں کرتے تھے. اور یوں فرماتے کہ جب کوئی کام آ پڑے تو دو رکعت نفل پڑے اور پھر یہ دعا کرے جو آگے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نورانی الفاظ. یہ مشکات شریف میں اور آپ کی جو ہے دعاؤں کی کتابوں میں بھی عام مل جاتی ہے. صحابہ کو اگر اس کو جو ہے قرآن کی آیت کی طرح یاد کرنے کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو, وہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے, صحابہ تو آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرتے, آپ ہاتھ اٹھا دیتے, ان کا بیڑا پار ہو جاتا. ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ ہیں. اسی یہ بھی دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس کو بھی جو ہے وہ یاد ضرور کر لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے, صرف صحابہ کے لیے نہیں, میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. الفاظ سنیے, آپ خود جو ہے وہ اس سے کہیں گے کہ کتنا اللہ سے مانگنے کا اس سے بہتر انداز ہو نہیں سکتا. اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں, بھلائی چاہتا ہوں تیرے علم کامل کی بنیاد پر. واستقدرک بقدرتک, اور تجھ سے قدرت چاہتا ہوں تیری قدرت کاملہ کی بنیاد پر. واسألک من فضلک العظیم, اور میں تیرے فضل عظیم کا تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, بے شک تجھے ہر چیز کی قدرت ہے, مجھے کوئی قدرت نہیں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, تو سب کچھ جانتا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور تو تے غیب کی بھی ساری باتوں کا جاننے والا ہے. یعنی دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا ذرا انداز دیکھیے, اور اپنی محتاجی, وہ محتاجی ادھر بھی نظر آئی تھی آپ کو, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر میں, یہاں بھی وہی بات نظر آ رہی ہے. اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تجھے پتا ہے, تیرے علم میں ہے, ان ھذا الامر خیر لی, کہ یہ کام, یہاں خیر ھذا الامر میں وہ نیت ارادہ, اگر رشتے کے لیے کہ یہ رشتہ میرے بچے کا یا میری بچی کا, ذہن دل میں جو ہے ارادہ کر لے, خیر لی فی دینی, یہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے, ومعاشی, اور میری معاش میری دنیا کے اعتبار سے, وعاقبت امری, اور میرے انجام کار, اس میں انجام کار میں دنیا کا بھی انجام اور آخرت کا بھی. اگر یہ تینوں پہلوؤں سے تیرے علم میں میرے لیے اچھا ہے, فقدر ہو لی, تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے. ویسر ہو لی, اور اسے میرے لیے آسان فرما دے. اندازہ کریں اگر اس آغاز میں یہ دعا مانگی جائے تو سارے مراحل آسان ہو جائیں گے, اور اگر یہاں غفلت کی تو پھر بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہو. نہ صرف آسان فرما دے, ثم بارک لی فی, اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اور اللہ اگر تو جانتا ہے تیرے علم کامل کے مطابق, ان حاضل امر، یہ کہ میرا یہ کام، یہ رشتہ، یہ جو بھی معاملہ ہے، صرف یہ شادی بیاہ کے لیے نہیں، کسی بھی کام پر اللہ سے استخارہ، مشورہ، اہم کام کے لیے اللہ سے دو رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے یہ دعا ہو گئی. ان حاضل الامر شر لی فی دینی، یہ کام جو ہے یہ برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، وہ معاشی اور میری معاش کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، وہ عاقبت امری اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، فصرف عنی اس کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ مجھے اس سے دور کر دے، واقدر لی الخیر اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، حیث کانا جہاں کہیں بھی ہو، ثم ارضنی بہی اور پھر مجھے اس پر راضی بھی فرما دے. اندازہ کریں کتنے جامع الفاظ ہیں، اور واقعی اگر اللہ سے خلوص اور اخلاص سے مانگا جائے، اللہ تو جھوٹے منہ مانگنے والوں کو بھی نہیں خالی لوٹاتا. تو یہ ہے یہ مرحلہ. اچھا اس کے حوالے سے چونکہ استخارہ جناب وہ استخارہ مسائل سے چھٹکارا اور پتہ نہیں ٹی وی پہ استخارہ اور ادھر استخارہ اور ادھر غلط فہمیاں بھی بہت ہیں. استخارے کا مطلب صرف اللہ سے خیر طلب کرنا اور مشورہ تھا ہے، اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہری بتی یا لال بتی نظر آئے تو مجھے اس پہ چلنا ہے. اس سے صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے میں خیر طلب کرتے ہیں. اگر اللہ کے علم میں وہ کام ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور یہ جو خام خواہ جو ہے جی خواب برا آیا تو کئی دفعہ رشتے ہی نہیں ہوتے، لڑکیاں بیچاری گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں کہ جی استخارہ کیا تھا وہ تو اچھا نہیں نکلا ہے. اس میں کوئی اچھے برے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ کی طرف سے حالات جو ہم نے مانگا ہے اگر ہمارے حق میں خیر ہے تو وہ موافق ہونے شروع ہو جائیں گے، اگر وہ ہمارے حق میں خیر نہیں ہے تو اللہ خود ہی حالات جو ہے وہ رخ اختیار کر دے گا. اور اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو بات سامنے آ رہی ہے اس میں تو یہ ہے کہ استخارہ جس کا مسئلہ ہے اسے خود کرنا چاہیے. مسئلہ والدین کا بھی ہے، مسئلہ بچی کا اور بچے کا بھی ہے. اب کسی تھرڈ پرسن کو جا کر جو ہے وہ پتہ نہیں پیسے دے کے استخارہ کرانے سے جو ہے مجھے بتائیے کیا، تو سوائے مال کمانے کے دھندے کے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استخارہ کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو اتنے اہتمام سے قرآن کی آج کی طرح دعا استخارہ تعلیم فرماتے؟ یہ کہتے میاں جس کو مسئلہ ہو میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہارے لیے استخارہ کر دیا کروں. اصل میں انفارچونیٹلی آج کل ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ٹھیکے پر دینے والا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. بھائی جو میرے دل کو لگی ہے، جو میرا مسئلہ ہے، وہ اللہ سے جس طرح سے میں رو کر گڑ گڑا کر مانگوں گا کہ دوسرا مانگ سکتا ہے؟ تو یہ بھی معاملہ جو ہے اس طریقے سے. استخارہ محتاج اشارہ نہیں ہے، نہ کوئی رنگ نظر آنا ضروری ہے، نہ کوئی خواب دیکھنا ضروری ہے، نہ دل میں کوئی آواز آنا ضروری ہے. جو خیر ہوگا وہ دل میں جم جائے گا، آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ نے ساری قدرت والے سے مانگا، آپ مجبور اور مقید ہو جائیں گے اور مجبور خیر ہو جائیں گے. صرف خیر ہی جو آپ کر سکیں گے، شر کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے. یہ ہے اصل چیز. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کوئی خواب نظر آیا نہیں، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی ہرا رنگ نظر آیا، نہ باغات وغیرہ نظر آئے، بلکہ اگر بلی یا الو وغیرہ نظر آ گئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی اللہ سے ڈرو، بلیوں اور الوؤں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الو اور بلی سے استخارہ مت نکالو. مثلا اگر بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، اس میں خوبیاں ہیں، دینداری ہے، روزگار ہے، اور جو ہے وہ معقول، تو استشارہ اور استخارہ دونوں کام کرو. استشارہ کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کریں، اور مشورے کے بعد پھر ظاہری حالات جیسے ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر لو. استخارہ برکت کے لیے کریں، کچھ نظر آئے یا نہ آئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دل اس طرف کر دیں گے جس میں. اچھا اس کے بعد جو چونکہ استخارہ کے ساتھ ابھی میں نے مشورہ اور استشارہ کی بات بھی کی ہے، تو اس مشورے میں چھان بین یا معلومات لینا یہ ضروری ہے. اور اس میں جو مشورہ دینے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے، جھوٹ نہ بولے، فساد انگیزی کا معاملہ کہ جناب یہ ہمارے میرے بھی تو گھر میں بچی ہے اس کے لیے تو رشتے آ نہیں رہے ان کے یہاں کیوں آ رہے ہیں, تو چلو میں اس کو ذرا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ اور کوئی اپنا رنگ آمیزی کرتا ہوں, ایسا نہیں جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے. جھوٹ سے تو کسی صورت میں جو انسان کو جو ہے ہر صورت میں پرہیز کرنا چاہیے. آپ سن کے ارشاد گرامی ہے کہ ان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار, بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف, دوزخ کی آگ کی طرف لے کر جانے والی ہے. فساد نہیں صرف اس شخص تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے, اور صحیح بات اور جتنی صرف صحیح اور ضروری ہے, غیر ضروری رنگ آمیزی کسی طرف کی بھی نہیں. اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہونے والی شریک زندگی ہے اس کو دیکھنے کا جواز, اس کے لیے نسائی کی روایت ہے, سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے دیکھ بھی لیا ہے اس کو؟ میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لے, اس سے تم دونوں میں الفت زیادہ ہوگی. اب دیکھنے کا یہ مطلب جو ہمارے ہاں کہ جناب باقاعدہ ساتھ بٹھا کے گپ شپ کرائی جائے اور علیحدگی میں بٹھایا جائے, یہ نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ زیادہ بجائے بچی کو بھی امبیرس کرنے یا کسی تقریب وغیرہ میں دیکھ لیا جائے, اور اول تو یہ گھر گھر جا کر جو ہے بچی کو دیکھنے جا رہے ہیں, اس کو جتنا ممکن ہو اوائڈ کیا جائے. اس کی بجائے کوئی کامن گیدرنگ, چاہے وہ کوئی درس قرآن کی محفل ہے, کہیں ولیمے کی دعوت میں ہے, کسی اور جگہ پر کسی بھی, وہاں پر آپ اپنا اس کو پہلے تو گھر والے نے جو گھر والوں نے دیکھنا ہے وہ, اور پھر یا کسی رشتے دار کے گھر پر دونوں فریقوں کو بغیر اس کے بتائے ہوئے جو ہے کہ بھائی اس کام کے لیے ہے, تاکہ وہ پہلے سے کوئی ذہن سازی والا معاملہ جو ہو جائے, اور لڑکی والوں کو یعنی نہ بتا کر اذیت سے بچایا جائے. دیکھنے کی بھی حدود ہیں, خاص طور سے جو لڑکا جو, کیونکہ ایک تو ہے کہ گھر والوں نے دیکھنا ہے اس کے حوالے سے تو بات, لیکن اس میں بھی میں نے بتایا کہ جو احتیاطیں ہونی چاہیے, تاکہ ایسی بچیاں ذہنی مریضہ بن چکی, نفسیاتی مریضہ بن چکی ہیں کہ جناب ہر تیسرے دن چلے آ رہے ہیں. اب وہ بیچاری جو ہے وہ چائے اور نوازمات کی ٹرین سے جا کر اور خود جو ہے ایک ڈیکوریشن پیس بن کر آئے, اور وہ جو ہے اس کے بعد کھا پی کے اور چلے جائیں, اور بعد میں جواب دینا بھی گوارا نہ کریں, تو کتنی اذیت جو ہے. اس قسم کی حرکتوں سے بچے اللہ سے ڈریں. جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے بارے میں, تو دوسروں کی بچیاں بھی اپنی بچی سمجھ کر جو ہے ان کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کریں. اور جہاں تک اگر لڑکی اور لڑکے کے نکاح کا پکا ارادہ ہو تو صرف اس وقت لڑکے کو لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہی پہلے ہی شرط یہ لگا دی جائے کہ جی جب تک لڑکا نہ دیکھ لے گا ہم آگے نہیں چلیں گے. دس از ناٹ دا اسپرٹ. اسپرٹ یہ ہے کہ جب سارے معاملات باقی آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں سب کچھ ہے, تو اس سے پہلے ایک نظر جو ہے وہ دیکھنے کی اجازت ہے. کہ اگر لڑکی اور لڑکے کے نکاح کا پکا ارادہ ہو تو اس کے چہرے اور ہاتھوں تک کو دیکھا جاتا ہے, یعنی گھر کی روز مرہ زندگی میں آپ سے آپ ظاہر ہونے والے اعضا ان کو دیکھا جا سکتا ہے, اور وہ بھی انڈائریکٹلی ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ اس کو ان کو بچی کو اور اس کے گھر والوں کو کسی پریشانی سے بچایا جا سکے. رہا سوال یہ کہ جناب ہمارے ہاں جو پہلے سے جی ان کو بات چیت کا موقع ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. اسی طریقے سے یہ جو مسافہ, لڑکی سے مسافہ کرنے کی کس صورت میں اجازت نہیں, کیونکہ شادی سے پہلے وہ نامحرم ہے اور نامحرم سے مسافہ جو ہے وہ حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی آپ کسی عورت سے نہیں لگا, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے عورتوں سے بات کرتے تھے. جب عورتیں زبان سے ایک قول و قرار کر لیتی قبول اسلام کا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذهبی فقد بایعتی کی, جاؤ میں نے تم سے تمہاری بیعت لے لی. آپ نے کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بھی جو ہے خاتون سے نہیں لی ہے, تو اس لحاظ سے اس سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ جو پھر اس میں ہمارے ہاں تو ایکسٹریمز ہیں کہ جناب وہ وہ بچی کو جس عذاب سے گزارا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ بناؤ سنگھار, اور بناؤ سنگھار کر کے بھی اگر وہ نامحرموں کے سامنے آ رہی ہے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمذی میں کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے, جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے حسین و جمیل کر کے دکھاتا ہے. تو اس قسم کا بناؤ سنگھار خواب وہ نہ کسی نامحرم رشتے کے لیے یا ادروائز نامحرموں کے سامنے. آج انفارچونیٹلی یہ وبا اتنی عام ہے کہ بیوٹی پارلر صرف آباد اس لیے ہیں کہ جناب جب کسی تقریب میں اور فنکشن میں جانا ہے, اور وہاں ظاہر سی بات ہے کہ باپردہ تو ایسے معاملات کم ہی ہوتے ہیں, زیادہ تو یہی ہے, تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے بنا سوار کر. یہ اس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بہت بڑی نافرمانی ہے, اس سے بھی بچا جائے. اچھا, رشتہ دیکھنے کے بعد جو یہ جو باتیں کرنا ہوتی ہیں, یہ خدا نخواستہ بھئی اگر آپ کا ذہن نہیں بنا ہے اچھے انداز سے, زیادہ ایک میں آپ کو صرف پریکٹیکل ٹپ بتاتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے میں چونکہ ان مراحل سے گزرا ہوں. ایک دفعہ مجھے اپنے بیٹے کی, جس کی اب الحمدللہ شادی ہو چکی ہے, اور اللہ کا فضل شکر ہے کہ ہم صرف ایک جگہ ہم گئے ساری یہی معلومات کر کے کہ جناب دین کیا ترجیح اور سب کچھ, لیکن فار سم ریزن کچھ باقی کچھ باتوں پہ ذہن نہیں بنا. تو میں نے خود بچی کے والد کو فون کر کے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی بچی زیادہ نیک اور متقی ہے, میرا بیٹا اس کے قابل نہیں. بچیوں کے والدین کو انتظار کی سولی پر نہ لٹکایا کرے, اور خوبصورت اگر آپ نے منع بھی کرنا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہتا, اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ بھائی اگر نہ بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک احسن طریقہ ہے. یہ نہیں کہ جناب اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا وزن زیادہ ہے, اس کی فلاں جو ہے یہ ہے, اس سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک دوسرے کے برے القاب سے نہ پکارا کرو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے, اور ہم اتنے دھڑلے کے ساتھ جو ہے اتنی گز گز برلی لمبی زبان کے ساتھ. تو یہ جو ہے معاملہ ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو آگے چلیں, نہیں ہے تو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ میسج ضرور کنوے کر دیں, وہ بےچارے منتظر نہ رہیں کہ جی یہ جو ہے پتہ نہیں کہ لگے کہ ٹھیک ہے ہمارا کیا, ہم تو اور چل کسی جگہ چل پڑیں گے. اور اللہ کا صرف جو ہے یعنی اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر کرتا ہوں کہ دوسری جگہ صرف ہمیں جو ہے اللہ نے ہمارا مطلب کی, اللہ کا شکر ہے حافظ قرآن بچی دے دی, اللہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے, اور آج اللہ کا شکر ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ تحدیث نعمت کا تفسیر عرض کر رہا ہوں. دل میں ارادہ یہی تھا کہ یا اللہ ہمیں گھر گھر جا کر جو ہے یہ کام ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے, ہمیں اس سے بچائیے. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے لیے راستہ بنائیں, لیکن دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ آج یہ سارا ویلیو سٹرکچر ہمارے ہاں بدل چکا ہے, اس کو ہم نے اپنا معیار بنا لیا ہوا ہے کہ جناب جب تک دس جگہ پر جیسے کوئی بازار سے چیز خریدنے جا رہے ہیں ویسے جو ہے اس طریقے سے ہم نے. تو ان رویوں میں بہتری کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اگلی بات, جو لڑکی والوں کو پیغام بھیجنا یا رشتے میں پہل, تو کیا یہ ہمیشہ صرف لڑکے والوں کو ہی کرنا چاہیے؟ اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ کی صاحبزادی ام المومنین سید حفصہ رضی اللہ تعالی, سیدہ حفصہ رضی اللہ بیوہ ہو گئی. اب ذرا دیکھیے اس زمانے میں بیوہ ہونے پر بچی کے نکاح ثانی کی کتنی فکر ہوتی تھی. اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو. یہ بھی نہیں کہ جناب یہ آلریڈی ان کی تو شادی ہوئی ہے. بھائی بچی کا کنواری رہنا بیوہ ہونے کے بعد اس کی بجائے اس کا نکاح ثانی بھلے کو جا کسی دوسرے کے, وہ آلریڈی وہ شادی میں شدہ ہے اس کے ساتھ بھی نکاح ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کون کس کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور بیٹی کا باپ جا کے خود کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. کئی راتوں تک میں ٹھہرا رہا, پھر جب عثمان رضی اللہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے میری رائے یہ ٹھہری ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں. آخر میں ابو بکر رضی اللہ کے پاس گیا, عمر فاروق کہتے ہیں, ان سے کہا کہ تم منظور کرو تو میں حفصہ رضی اللہ سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اب ذرا لک ایٹ دا ایج ڈفرنس اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ترجیح کیا ہے؟ ایک طرف تقویٰ دینداری ہے، دوسری طرف نکاح جو ہے یہ ہونا ضروری ہے. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ خاموش رہے، انہیں کچھ جواب ہی نہیں دیا. اور مجھے عثمان رضی اللہ سے بھی زیادہ غصہ ان پر آیا. ظاہر ہے جن سے توقع زیادہ ہوتی ہے ان سے غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. خیر میں چند راتیں اور ٹھہرا رہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا. دیکھیں جب آپ سچے دل سے دعا اور دوا کرتے ہیں اللہ پھر کیسے کیسے راستے کھولتا ہے. میں نے حفصہ رضی اللہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. پھر ابو بکر مجھ سے ملے تو کہنے لگے تم نے مجھ سے حفصہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے جواب نہ دیا تھا، تم کو ناگوار محسوس ہوا ہوگا. میں نے کہا بے شک مجھے ناگوار لگا تھا. تو سیدنا ابو بکر نے کہا دیکھو میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ کا ذکر کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ان سے نکاح کرنے کی معلوم ہوتی تھی. اور مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں قبل از وقت. البتہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ سے نکاح کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لیا. تو پتہ چلا کہ رشتہ مناسب ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بچی کا والد خود جا کر جو ہے وہ اس میں پہل کرے. یہ ہمیں جو ہے صحابہ کی سنت ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو حاصل جو ہے گفتگو کا ابھی تک کی، چونکہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کے نکاح میں بلا عذر تاخیر نہ کی جائے. رشتے کا انتخاب کرتے وقت سیرت، دینداری اور حسن اخلاق کو ترجیح دی جائے. البتہ یہ بھی جان لیجیے کہ دینداری کسے کہتے ہیں. بعض لوگ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دیندار ہونے کے لیے چند عبادات کی ادائیگی، ظاہری شکل و شباہت یا کسی خاص دینی گروہ سے، جماعت سے تعلق، بس اسی کو دینداری سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں بھی ایک عالم نے بتایا کہ لوگوں کو خبر یہی خبر نہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں، اس لیے دین کو صرف نماز اور روزے پر منحصر کر رکھا ہے. یہی پہلی غلطی ہے. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے اصولی اجزاء پانچ ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب اخلاق یا تربیت نفس. یہ پانچ چیزیں ہیں. جیسے حسین وہ ہے جس کی ناک، کان، آنکھ سب حسین ہو، سب چیزیں موضوع اور متناسب ہوں. اگر سب چیزیں اچھی ہوں اور خدا نخواستہ آنکھوں سے وہ نابینا ہو یا کوئی ناک کٹی ہوئی ہو تو وہ حسین نہیں ہے. اسی طریقے سے دیندار وہ ہے جو دین کے ان پانچوں شعبوں میں جو ہے جامعیت رکھتا ہو. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اور نکاح سے پہلے دعا اور استخارہ کر لیا جائے. استخارہ سے دل کی تسلی ہوگی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس رشتے میں خیر ہوگی. بااعتماد اور نیک لوگوں سے مشورہ بھی کیا جائے. مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ پوری دیانتداری سے برائی اور بھلائی جو کچھ جانتا ہے صاف صاف بیان کر دے. بزرگوں یا دوسرے عزیزوں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا جائے. خود بھی پیغام دیا جا سکتا ہے. اگر منظوری آ جائے تو تاریخ طے کر لی جائے. اسی کو منگنی کہتے ہیں. اس کے لیے نہ برادری کے جمع ہونے کی ضرورت ہے، نہ مہندی، نہ انگوٹھی، نہ کوئی اور جو ہے لمبے چوڑے اہتمام، اور لڑکی والوں پر جو ہے اسی وقت سے بوجھ جو ہے وہ سارے ڈالنے کا کوئی ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ ایک جو اہم مرحلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو، یا تو خود یا اس کو اپنی اولاد کے حوالے سے جو پیش آنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے جو ضروری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.